ناظرین السلام علیکم، پروگرام دین و دانش کے اسپیشل ایپیسوڈ میں زبیر احمد حاضر خدمت ہے. حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی. جاوید صاحب سے آج ہم گفتگو کریں گے، رمضان کی روح اور ہمارے روزوں کا اس آپس میں کیا تعلق ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. جاوید صاحب السلام علیکم. جاوید صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان جو ہے وہ ہمارے اندر کس طرح کی روح بیدار کرنا چاہتا ہے، اور باقی کے 11 مہینوں میں کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟
وہی جسے قرآن مجید نے بیان کر دیا، تقوی کی روح، یعنی ہمارے اندر خدا ترسی پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو، ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھیں، بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کریں، یہ جانیں کہ ہم دنیا میں عارضی طور پر آئے ہیں، ہمیں ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، یہ احساس جواب دہی ہمارے پورے وجود کا احاطہ کرے، اور باقی 11 مہینوں میں بھی ہم احساس جواب دہی کے ساتھ زندگی بسر کریں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، منڈی بازار میں، معاملات کرنے میں، سیاست، معیشت، معاشرت کے تمام معاملات میں ہمارے سامنے یہ چیز موجود رہے کہ ہم خدا کے بندے کی حیثیت سے یہاں بھیجے گئے ہیں، اور ایک دن ہمیں خدا کو منہ دکھانا ہے. یہی چیز ہے جو رمضان پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ کو دنیا میں جو کچھ بھی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں ان میں ہر جگہ آپ کے سامنے ایک دوراہ ہوتا ہے، ایک طرف آپ کی خواہشات، آپ کے جذبات ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی اصول بیان کیے ہیں ان اخلاقی اصولوں کی پاسداری، ان دونوں چیزوں میں آپ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے. یہ انتخاب صحیح ہو، آپ ہر جگہ اخلاقی اصولوں کو برتر رکھیں، جذبات اور خواہشات آپ پر غلبہ نہ پا سکیں، وہ حدود میں رہیں. یہ چیز ہے جو رمضان کی روح.
اچھا، ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں، صرف رمضانوں میں ہی نہیں، عام طور پر بھی یہ دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی رمضان میں، کہ لوگ جو ہے وہ فقہی معاملات میں زیادہ شدید ہو جاتے ہیں. جیسے کہ جی یہ فلاں دن یہ والی عبادت کرنی ہے، اور اس میں یہ والا ذکر کرنا ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، پہلی رکعت میں یہ ہونا چاہیے، افطار کریں گے تو لازمی جو ہے وہ یہ کھجور ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ افطار نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی باتیں. اس کو دین کس نظر سے دیکھتا ہے؟
یہ دین میں یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یعنی اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں نے اختیار کی ہوتی ہیں وہ ایک قانونی ڈھانچہ فراہم کر دیتی ہیں، لیکن اصل روح بالکل غائب ہو جاتی ہے. اب نماز میں بھی دیکھیے نا کہ بڑا اہتمام کیا جائے گا کہ آپ نے پاؤں کہاں رکھا ہے، انگلی کہاں جمائی ہے، ہاتھ کہاں رکھے ہیں، آپ کے کانوں کی لگوں سے آپ کے ہاتھ اوپر تو نہیں اٹھ گئے، نیچے تو نہیں چلے گئے. یہ چیزیں ضمنی اہمیت کی حامل ہیں. اصل اہمیت کی چیز کیا ہے؟ خشوع، خضوع.
اللہ سے ان چیزوں پہ جب فوکس کر رہا ہوتا ہے تو خشوع خضوع بھول جاتا ہے،
وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اصل میں ہمیں دین سکھاتے وقت، دین سکھانے میں آپ کے والدین کردار ادا کرتے ہیں، آپ کے اجزاء اقربا کردار ادا کرتے ہیں، پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں اساتذہ کے حضور میں پہنچتے ہیں، زانو تلمس طے کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے علماء آپ کو خطبوں میں دین بتاتے ہیں، اپنی تقریروں میں، اپنی تصانیف میں. تو ہر جگہ اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے دین کی تعلیم میں دین کی روح منتقل ہو. یعنی دین کی روح کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی. آپ کو اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ بنانا ہے، آپ کو دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کو خواہشات کے تابع ہو کر بسر نہیں کرنا، آپ کی زندگی عقلی اصولوں پر، اخلاقی اصولوں پر گزرنی چاہیے، اخلاقی اصولوں کو آپ کے وجود پر حکومت کرنی چاہیے. یہ جو چیز ہے یہ اصل میں دین کی روح ہے. اس روح کو انسان کے اندر پہلے آنا چاہیے. اس کے بعد مراسم کی بھی ایک اہمیت ہے اور اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، لیکن وہ چیز اگر بعد میں آئے گی تو اپنی صحیح جگہ پر بیٹھے گی، اگر وہ اصل بن جائے گی تو پھر ہر چیز درم برم ہو کر رہ جائے گی.
جاوید صاحب، ایک بات اور ہم دیکھتے ہیں، عام طور پر آبزرو کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے مساجد بھر جاتی ہیں، لوگ نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ، وہی سوسائٹی کے افراد جو مساجد کے اندر آتے ہیں وہی ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی قیمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں، وہ جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں وہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، مسجد بھی بھر جاتی ہے، اور یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں. یہ ایک دو رخہ جو ایک ہمارا رویہ ہے، یہ کس طرح کا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین کی تعلیم اسی طرح دی گئی. یعنی دین کی تعلیم میں اصل مدعا کیا تھا یہ چیز ملحوظ نہیں رہی. دین جب سکھایا جاتا ہے، آپ جہاں جہاں سے بھی دین سیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ عام طور پر فقہی احکام کی صورت میں سکھایا جاتا ہے. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ عبادت آپ کو کرنی ہے، پانچ وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، یہ آپ کو روزے رکھنے ہیں. اسی اصول میں دین سکھایا. ان کی روح کیا ہے؟ یعنی خدا کی سچی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ خدا کو انسان کیسے پہچانتا ہے؟ اس کے اخلاقی وجود کی تفہیم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ وہ آپ کے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے آئے ہیں، اس کی تہذیب کرنے کے لیے آئے ہیں، تو تہذیب نفس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے ہاں کبھی بہت زیادہ موضوع نہیں بنتی. آپ دیکھیں کہ آپ کے خطبات کا موضوع، آپ کی تقریروں کا موضوع، آپ کی مذہبی تصانیف کا موضوع کیا، یا تو فقہی احکام بیان کیے جا رہے ہوں گے اور یا فضائل آپ کو سنائے جا رہے ہوں گے. دین کی روح منتقل کرنے کے لیے ہمارے ہاں بہت کم اہتمام ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو نصاب کی کتابیں اگر آپ دیکھیں جن میں دینیات کی کتابیں خاص طور پر آپ سامنے رکھ لیں تو وہ بھی آپ کو اسی نوعیت کی نظر آئیں گی. یعنی آپ کے سامنے دین کی حقیقت آ جائے, دین اپنی اصل منطق, اصل فلسفے, اصل روح کے ساتھ نمایاں ہو جائے, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس کے بعد یہی ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو خدا کے ساتھ تعلق کی تعلیم دی گئی اور وہ ذخیرہ اندوزی کرے, وہ جھوٹ بولے, وہ بددیانتی کرے, وہ کسی کا مال کھا لے اور اس کے بعد یہ خیال کرے کہ میں اگر روزے رکھ لوں گا یا میں نماز پڑھ لوں گا تو یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی؟ یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ عبادات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہوتے ہیں. آپ سے نماز میں کوتاہی ہو گئی ہے, آپ سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی ایسا قصور ہو گیا ہے کہ جس میں آپ اس رحیم و کریم پروردگار کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں, آپ نماز پڑھیں, آپ روزہ رکھیں تو معاف فرما دے گا. بندوں کے حقوق کے معاملے میں تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں.
نہیں, آپ نے اس کی جو بنیادی وجہ بتائی, آپ نے کہا کہ ہمارے فقہی معاملات کے اندر کتابیں بھی اسی طرح کی اور اسی طرح تعلیم دی جاتی ہے. چلیں اس بات کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو کیا فقہ جو ہے ہمیں حقوق اللہ کے اندر تو رہنمائی فراہم کر رہا ہے, حقوق العباد میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا؟
نہیں, حقوق اللہ میں بھی جو رہنمائی فقہ کو کرنی چاہیے. اصل میں دیکھیے فقہ کیا چیز ہے, فقہ نام ہے قانون کا. تو جب آپ قانون کی حیثیت سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی روح آپ کے سامنے نہیں رہتی. دین میں صرف آپ کو فقہ ہی نہیں پڑھانی چاہیے, سب سے پہلے دین پڑھانا چاہیے, یعنی دین کی تعلیم دینی چاہیے. اور دین کی تعلیم حقیقت میں آپ کو کب حاصل ہوگی؟ جب آپ کی دینی تعلیم کا محور قرآن مجید بنے گا. قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے, یعنی قرآن مجید ہمارے لیے بہار کا موسم پیدا کرتا ہے. اسی کے ذریعے سے اصل میں ہمیں وہ نشاط, وہ آسودگی اور وہ عقلی اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جو ہماری ناگزیر ضرورت ہے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے دین فقہی ڈھانچے کے طور پر نہیں آئے گا. آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, وہ تذکیر کرے گا, وہ انذار کرے گا, وہ آپ کی روح کو بیدار کرے گا, وہ آپ کو خشوع کی تعلیم دے گا, خضوع کی تعلیم دے گا, آپ کے دل کے اندر جھکاؤ پیدا کرے گا, آپ کو خدا کی سچی معرفت عطا فرمائے گا, خدا کی صفات سے آشنا کرے گا. قرآن مجید کا تعلیم دینے کا انداز یہ ہے. قرآن کی تعلیم کے بارے میں ہمارے ہاں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ بے سوچے سمجھے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ لیں. قرآن مجید کو اگر سمجھ کر پڑھنے کی ترغیب مسلمانوں کو دی جاتی اور قرآن ان کی زندگی بنتا, قرآن ان کے لیے محور اور مرکز ہوتا تو پھر فقہ اس کے بعد آتی, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوا بس.
اچھا, آپ نے ابھی جو بات کی بے سوچے سمجھے ناظرہ پڑھ لیں, ایک یہ بھی تصور ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو لازمی قرآن کو ختم کرنا ہے اور بے سوچے سمجھے ہی ہمیں ناظرہ پڑھنا ہے. بلکہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی ایک رمضان میں کئی کئی قرآن مجید کا وہ ختم کر دیتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہوئے, جبکہ وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے, بس انہیں ورد کرنا ہوتا ہے, قرآن پڑھنا ہوتا ہے, ختم کرنا ہوتا ہے. یہ بھی رویہ بالکل مناسب نہیں ہے.
نہیں, بالکل غلط رویہ ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب نے اپنے نزول کا مقصد خود بیان کر دیا. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیات ولیتذکر اولو الالباب. یہ مبارک کتاب, یہ بابرکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ قرآن کا مقصد ہے. اگر آپ نے اس مقصد کو ملحوظ رکھے بغیر قرآن کو پڑھا تو آپ نے قرآن کے ساتھ بے اعتنائی کا رویہ اختیار کیا. مجھے تو کبھی کبھی اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہیں وہ خدا کی گرفت میں نہ آ جائیں. اس لیے کہ آپ خدا کی کتاب کو بے سوچے سمجھے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو خدا کی کتاب کو سمجھنا ہے, اس کا فہم حاصل کرنا ہے, اس کے اندر بصیرت پیدا کرنی ہے. یہ چیز جب مسلمانوں میں آپ پیدا کریں گے تو پھر قرآن سے ان کا سچا تعلق ہوگا تو دین بھی اپنی صحیح جگہ پر آ جائے گا.
اچھا, لیکن جاوید صاحب, ایک روایت کا حوالہ عام طور پر اس آپ کے آرگیومنٹ پر اس طرح کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم الف لام میم پڑھتے ہو تو الف پر تمہیں 10 نیکیاں اور لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو گویا قرآن مجید کو اگر میں فاتحہ سے ناس تک پڑھ لوں تو مجھے اتنی ہزاروں لاکھوں نیکیاں تو ملیں گی. تو وہ نیکیاں, مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں
ملیں گی؟ یہ روایت کوئی صحیح روایت نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے, تو میں مثال کے طور پر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے پانی کا ایک گلاس دیں گے تو ہر قدم پر آپ کو میں 1 روپیہ دوں گا, اور آپ ایک قدم چل کے کھڑے ہو جائیں اور میرے پاس نہ پانی لائیں تو دے دوں گا میں آپ. آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ, جب آپ نے قرآن کے صحیح فہم کے ساتھ پڑھا, اس کے مقصد کو سامنے رکھ کے پڑھا, تو پھر اس کے الفاظ پر آپ کو نیکی مل جائے گی. لیکن اگر آپ نے قرآن مجید کا مقصد ہی پورا نہیں کیا تو آپ نیکی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں اور اجر و ثواب کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟
اچھا, رمضان المبارک میں بہت ساری رسومات بھی ہمارے ہاں ایک رائج ہو گئی ہیں. خاص کر کے اگر ایک رسم کا حوالہ میں دوں, بچوں کی ہم روزہ کشائی کرتے ہیں. بعض اوقات تو اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہوتی, ان کو زبردستی جو ہے وہ روکا جاتا ہے کہ وہ پانی نہ پی لیں, وہ نہ صرف اس بات سے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس نے روزہ رکھ لیا اور اسے ہار پہنائے گئے اور اسے تصویریں کھنچوائی گئیں، یہ رویہ کس طرح کا ہے؟
دیکھیے، ہار پہنانا، تصویریں کھینچنا، یہ تو میں کوئی اس کو پسندیدہ چیز نہیں سمجھتا، لیکن مذہب بہرحال جب بھی کبھی کسی سوسائٹی میں آئے گا تو والدین چاہیں گے کہ اس کی تربیت بھی اپنے بچوں کو دیں. اس وجہ سے روزہ رکھوانا، چھوٹے بچے کو روزہ رکھوانا، مناسب عمر کو پہنچ گیا تو اس میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ روزے رکھنے ہیں، اس کے لیے اگر والدین یہ اہتمام کرتے ہیں تو یہ کوئی برائی کی چیز نہیں، بلکہ اس طرح کی چیزیں تہذیبی روایت بن جاتی ہیں، اور تہذیبی روایت بھی انسان کی شخصیت کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کرتی ہے. تاہم اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس کو ایک ایسی تقریب یا ایسی رسم بنا کے رکھ دیں کہ روزے کی اصل روح بچے پر پہلے دن ہی سے منتقل ہونا بند ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی روزے ہی کو صحیح روح کے ساتھ اس تک پہنچنا چاہیے.
لیکن آپ نہیں سمجھتے غامدی صاحب کہ اگر ہم ایسے بچے کو جو ابھی بہت چھوٹا ہے اسے اگر ہم روزہ تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے، نیت اچھی ہے ہماری، لیکن جب ہم اسے رکھواتے ہیں تو اس کے دل میں روزے کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اسے کھانے سے روک رہے ہیں، پینے سے روک رہے ہیں.
رکھوانا بھی نہیں چاہیے، مناسب عمر میں رکھوانا چاہیے. یعنی جب آپ محسوس کریں کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ بچے کو روزے رکھنے ہیں، تو اس کو اس کا عادی بنانے کے لیے، جیسے آپ نماز ہے تو ظاہر ہے نماز فرض تو آپ پر اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن بلوغ سے پہلے حضور نے تلقین کی کہ آپ بچے کو نماز کی طرف توجہ دلائیں. اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کی عادت بن جائے، آپ کو اس کی طرف میلان حاصل ہو جائے. تو روزے میں بھی یہی ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 3 سال کے بچے کو روزہ رکھوانا شروع کر دیں. یعنی مناسب عمر میں جب بچے کو کچھ روزے کا شعور ہو گیا، اسے کچھ پتہ چل گیا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی بلوغ کی عمر نہیں ہوئی، ابھی اس پر فرض نہیں ہوا روزہ، تو اس سے پہلے آپ روزہ اسے رکھوا دیں.
اچھا، ایک اور روایت اور ایک اور رواج ہمارے اندر ہے، افطار پارٹیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں افطار پارٹی، بلکہ پولیٹیکل لیول پر بھی مختلف سیاستدان افطار پارٹیاں کرتے ہیں، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، اپنی ڈیل کچھ کرنی ہوتی ہے، کوئی بزنس میٹنگ کرنی ہوتی ہے، لیکن افطار پارٹی اس کا ذریعہ ہوتا ہے. اس طرح کی افطار پارٹیز رکھنا یہ ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟
جو چیز جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. ایک تو افطار کا وہ اصول ہے جو حضور نے قائم فرمایا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے روٹی بھی نہیں، پانی بھی نہیں.
اس طرح تو افطار پارٹی نہیں ہوتی نا ہمارے یہاں،
اس طرح تو نہیں ہوتی،
نہیں ہوتی.
یعنی افطار پارٹی ایک اور چیز ہے، اور کسی کو افطار کرانا
وہ دوسری
نیکی ہے، بہت خیر کا کام.
بالکل،
کسی آدمی کو آپ نے روزے میں شریک کر لیا، آپ نے اسے اپنے دسترخوان پر بلا لیا، اس میں خاص طور پر غریب غربا اگر بلائے جاتے ہیں تو کیا ہی کہنے ہیں. اگر آپ ان کو اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں تو یہ بڑی ہی اجر و ثواب کی چیز ہے. تو سوسائٹی کے اندر اعلیٰ قدروں کو اگر آپ پیدا کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ایک بڑی قدر ہے کہ ایک آدمی کی عبادت میں آپ نے سہولت اس کے لیے پیدا کر دی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک رسم اور ایک تقریب ہے، آپ اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ جس مقصد
لیکن پسندیدہ بھی نہیں کہہ سکتے
جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو کام خالص اس کے لیے ہوگا اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور جو کام آپ دنیا کے لیے کریں گے دنیا میں اس کا اجر پا لیں گے. تو افطار پارٹیاں جس مقصد کے لیے کی جاتی ہیں وہ مقصد لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے.
اچھا، اسی طرح کی اور ایک کچھ ہم دیکھتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ پورا دن یا سو کر گزارتے ہیں، یا وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، یا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم روزہ تو ہم نے رکھ لیا ہے نا، اب اس میں کیا پرابلم ہے، اور نماز بھی چلیں پڑھ لیتے ہیں،
روزے کو بہلا رہے ہوتے ہیں،
روزے کو بہلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو تو اسلام نے اس طرح سے تو نہیں لیا ہوگا. اسلام تو چاہتا ہے خشوع و خضوع جو آئے آپ کے اندر وہ ہونا چاہیے.
کوئی شک نہیں اس میں. دیکھیے، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ہماری تعلیم کی کمی، دین کی صحیح تربیت کے نہ ہونے سے پیدا ہو رہی ہے. اگر ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ ایک تربیت گاہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کم و بیش 720 گھنٹے کی تربیت گاہ ہے، یہ سال میں ایک بار منعقد ہوتی ہے، اس میں خدا کی بڑی رحمتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے اپنے آپ کو جانچنے پرکھنے کا مہینہ ہے. اس میں اپنے آپ کو اطاعت کا خوگر بنائیے، آپ اپنے اندر ضبط نفس پیدا کیجئے، صبر کی صفات پیدا کیجئے، تو یہی ہمارے لیے بڑی قدر و قیمت کی چیز بن سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ ایک رسم کے طور پر رمضان آتا ہے، اور رسم کے طور پر ہم اسے مناتے ہیں، ہم رمضان مناتے ہیں، تو یہ چیز جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر آپ تاش بھی کھیلیں گے، آپ بیٹھ کے گپ شپ بھی کریں گے، آپ فضولیات میں بھی وقت ضائع کریں گے، لغویات بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں بار پالے. یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں، جب آپ صحیح روح رمضان کی لوگوں کو منتقل کریں گے تو پھر ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگا کہ وہ ایک بڑی عبادت میں سے گزر رہے ہیں، اور عبادت کو عبادت کی شان کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی آپ سوچیے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ایک آدمی نماز کی نیت کرے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کرے، اس کے بعد غزل سرائی شروع کر دے، کیا رائے قائم کریں گے اس کے بارے میں آپ؟ تو روزے کا پورا وقت بھی اصل میں عبادت کا وقت ہے. آپ عبادت میں ہیں، اس عبادت کی روح کو سمجھیے اور روزے کو روزے کی حیثیت سے رکھنے کی کوشش کریں.
اچھا غامدی صاحب، ایک حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے اور بھی کئی جگہوں پر ہے کہ ایک تو رمضان کے روزے رکھنے، پھر قیام اللیل کی بات ملتی ہے. لیکن اگر میں اس چیز کو اس طرح سے ریورس کر لوں اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے، کہ میں قیام اللیل کے بجائے اپنی میری فرض کر لیتے ہیں دکان ہے, میں اپنی دکان جو ہے وہ رمضانوں کے اندر میرے اوقات جو ہے وہ تراوی کے بعد سے لے کر سحری تک میں دکان پہ بیٹھتا ہوں تاکہ جو ہے وہ روزے کی حالت نہ ہو, میں ذرا اچھی طریقے سے کام کاج کر لوں اپنا, اور پھر سحری کے بعد جو ہے وہ میں آرام کر لیتا ہوں, سو جاتا ہوں. تو قیام اللیل نہیں ہوا اور روزہ جو ہے اس میں میں سوتا رہا. تو یہ حالانکہ میں نے کوئی اس میں غلط کام نہیں کیا, کوئی ٹی وی نہیں دیکھا, کچھ نہیں کیا, لیکن میں نے تھوڑا سا ریورس کر لیا کام. یہ ٹھیک ہے, مناسب ہے؟
یہ بات یہ کہ عبادات کے معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے, ہمیں قریب ترین رہنا چاہیے اس کے, جتنا ہم قریب رہ سکتے ہیں. اپنے معمولات بھی اس کے مطابق کرنے چاہیے. آپ ایک چیز کو جب اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر تنقید کرنا مشکل ہو, یا وہ ایک دائرہ مباحات کی چیز ہو, لیکن وہ خیر و برکت جو حضور کے طریقے کی پیروی میں حاصل ہوتی ہے وہ اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک دین کے معاملے میں ایک چیز تو حضور کی دی ہوئی تعلیم ہے, یعنی آپ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی سنت کے ذریعے سے دین واضح کر دیا. ایک دوسری چیز جو ہے وہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے. آپ نے دین پر کیسے عمل کیا؟ آپ نے رات کو کیا اہمیت دی, دن کو کیا اہمیت دی؟ رات کا وقت بہت سوچ سمجھ کر مقرر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تہجد کے لیے, عبادت کے لیے, قیام اللیل کے لیے. یہ تنہائی اور یکسوئی کا وقت ہے. یہ وقت ہے جس میں زندگی کے ہنگامے سو جاتے ہیں, جس میں آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے. یہ خلوت کا وقت ہے. خلوت میں انسان کی توجہ اس کے باطن کی طرف ہوتی ہے. آپ کے باطن کو بیدار کرنا ہے. عبادت کا مقصود بھی یہی ہے, تہجد کا مقصود بھی یہی ہے. اس میں یہ بتایا گیا نا قرآن مجید میں, یہاں تہجد کے احکام دیے گئے ہیں, کہ یہ اصل میں وہ وقت ہے کہ جس میں آپ خدا کو یاد کرتے ہیں اور تبتل رہے تبدیل اس کی طرف گوشاگیر ہوتے ہیں. یہ کیفیت آپ کو رات میں حاصل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے رات کا وقت اس کے لیے موضوع ہے, اور حضور کا اپنا اسوہ بھی یہی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ معمولات اس کے مطابق رہے. آپ جب اس ترتیب کو الٹ دیتے ہیں تو آپ اصل میں اس کی برکات سے اور اس کی رحمتوں سے اپنے
اچھا ایک ہیں. بات جو ذرا میں چاہوں گا اس کی وضاحت کر دیجئے. رمضان میں روزوں کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ جب تم سے کوئی جھگڑے تو تم کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں, یعنی وہ جھگڑنے تک کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے تقویٰ میں کمی ہو جاتی ہے؟ آپ اگر کسی معاملے میں کوئی, جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں آفسوں میں اور خاص کر کے جب شام کو افطار کے وقت جب اپنے گھروں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک کے اندر بڑے آپس میں جو ہے تنازعات ہوتے ہیں کہ تم نے گاڑی آگے نکال لی, گاڑی لگ گئی, یہ معاملات بڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ, ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے آدمی. کہا گیا کہ بھائی اس میں بتا دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں.
یہ کہ آپ اسی کی تو مشق کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو مجسم اطاعت بنائے ہوئے ہیں. آپ کو باقی زندگی کے لیے تقوی کی تربیت دی جا رہی ہے. تو اگر عین روزے میں, عین تربیت کے موقع پر آپ نے یہ حرکات کرنا شروع کر دی, جھگڑنا, لڑنا, کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا, کسی پر پل پڑنا, یہ اعلیٰ اخلاقیات اور مکارم اخلاق کے خلاف ہے. آپ کے اندر اگر ایک اعلیٰ اخلاقی وجود پرورش پا رہا ہے, آپ اسے پروان چڑھا رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کریں؟ انسان اپنے نفس کی تہذیب کرتا ہے, پھر ضبط نفس کی زندگی بسر کرتا ہے. یعنی وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے, اپنے جذبات پر, خواہشات پر, اپنے غصے پر, اپنی نفرت پر, ہر چیز کو قاعدے میں رکھتا ہے. نفرت حدود میں, محبت حدود میں. اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. تو اگر یہ کارنامے کرنے شروع کر دیے تو پھر تو ساری کی سارا اپنے معاملہ ہی
ضائع ہو گیا. سر بہت شکریہ قامدی صاحب. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی رمضان کی روح اور ہمارے روزوں سے متعلق. قامدی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جو رمضان کی اصل میں جو روح ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, نفس کو کنٹرول کرنا, تقویٰ اختیار کرنا. اور جب ظاہر ہے اس طرح کے معاملات ہوں گے تو ساری کی ساری روح ضائع ہو گئی. اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمیں دیا ہے, جو تعلیم دی ہے, ہمیں ممکن حد تک اسی تعلیم اور اسی پیرامیٹر, اسی اسوے کے اندر رہتے ہوئے قریب ترین شکل میں عبادت اختیار کرنی چاہیے اور رمضان کو اسی انداز میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.